درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ناظرين، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ایک بار پھر آپ سے اس بصری ذریعہ کے ساتھ ملاقات ممکن ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشست کا آغاز تلاوت کتاب سے ہو۔ آج ہماری اس بزم میں ہمارے ملک کے معروف قاری اور تجوید کی دنیا میں ایک نام، جناب محترم زینت القرآن جناب مشتاق احمد صاحب موجود ہیں، وہ قرآن حکیم کی تلاوت فرمائیں گے۔ وہ جس وقت قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو واقعتاً ان کا قرآن حکیم پڑھنا تلاوت ہوتی ہے۔ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا اور پیچھے پیچھے رہنا۔ یہ اعزاز صرف دین اسلام کو حاصل ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دین صرف نظری دین بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس کو روحانی اور عملی بھی رکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے قافلہ اول کے لوگ جو کچھ رسول کریم علیہ السلام سے سیکھتے سنتے، اس پر عمل کرتے اور اس کی روحانیت تک رسائی حاصل کرتے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے سنیں گے الفاظ کو، قلب و روح ہی میں صرف امانت بنا کر نہ رکھنا، بلکہ عمل اور روحانیت کا جذبہ پیدا کرنا۔ یہ احساسات واقعتاً حقیقت بن جاتے ہیں جب قاری صاحب تلاوت قرآن حکیم فرماتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تلاوت قرآن حکیم فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم تم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
سبحان
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ما شاء الله سبحان الله
قرآن حكيم فرقان مجيد کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. قرآن حکیم نشان منزل ہے اور انسانی ہدایت کا ضامن صحیفہ نور. قرآن حکیم نے دنیا میں حقائق کو صحیح معنوں میں متعارف کرایا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف دراصل قرآن ہی کا آہنگ ہے اور قرآن حکیم ہی کا پیغام ہے. اس لیے کہ کتاب رحمت نے برملا یہ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب حضور کی ذات تمام عالم انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ٹھہری تو اس اسوہ کے رنگ کیا ہیں اور اس اسوہ کی رحمتیں کس طرح انسان دوستی کا کام کرتی ہیں, کس طرح انقلاب کے مراحل کو ممکن بناتی ہیں. قرآن حکیم اس عنوان کو حدورا نہیں چھوڑتا, بیان کرتا ہے. دراصل قرآن مجید کا یہی اعجاز جس وقت محبت رسول کا انداز اختیار کر لے تو یہ نعت ہوتی ہے. کیونکہ حضور رحمت عالم علیہ السلام کو ماننے والی کوئی ایک قوم نہیں ہے, قومیں ہیں, کوئی ایک ملت نہیں ہے, ملتیں ہیں, اور کوئی ایک طبقہ انسانیت نہیں, تمام عالم انسانیت ہے. صرف عالم انسانیت ہی نہیں, عالم ثقلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد پا ہے. اس آسمان کے نیچے بسنے والے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فطری سی بات ہے, مختلف زبانوں میں پہنچ کر جب اس قالب میں ڈھلی تو نعت کی صورتیں مختلف نظر آنے لگیں. الفاظ کا صوتی آہنگ ممکن ہے اور ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر روح قرآن حکیم کی کار فرما رہتی ہے. جناب مشتاق احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت بھی فرماتے ہیں اور بڑی خوبصورت تلاوت فرماتے ہیں، لیکن نعت شریف کے حوالے سے بھی ان کا ایک نام ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نذرانہ عقیدت بصورت نعت پیش فرمائیں.
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند ہی کافی، بوند ہی کافی تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پل غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پل غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا.
لا ناظرین آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نعت شریف کا نذرانہ محترم مشتاق احمد صاحب کو پیش کرتے ہوئے سماعت فرمایا. آپ نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام پڑھا جس کا ایک لفظ علوم معرفت اور محبتوں کا سرچشمہ ہے اور ایک ایسی حقیقت جس سے دنیا کا کوئی بھی سلیم الفطرت شخص انکار نہیں کر سکتا. طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ ہم رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی نعت شریفی سنتے رہتے, لیکن آج کی اس محفل کے لیے مردان سے ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے, ان کا اسم گرامی ہے دل مرتضی. وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے اور ہم اسلامی اور دینی اور شرعی نقطہ نظر سے معجزہ پر کیسا بلیف رکھیں. دل مرتضی صاحب, پہلے تو میں آپ کا نام سن کر بہت خوش ہوا ہوں. اگرچہ جو ہمارا سرحدی کلچر ہے ماشاءاللہ اس کی خوشبو اس میں محسوس ہو رہی ہے, لیکن لگتا ہے کہ آپ کے بزرگ علامہ اقبال کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے اور انہوں نے پڑھ رکھا تھا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے, اور اسی جذبے سے انہوں نے آپ کا نام دل مرتضی رکھا. ویسے بھی حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف نسبت اعزاز ہے, عزت ہے, بلکہ میں کہوں گا ایمان ہے, اور دنیا میں نور ہے اور آخرت کا خزانہ ہے. آپ نے استفسار کیا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور اس پر ہم شرعی دینی اعتبار سے کس قسم کا بلیف رکھیں, یقین اپنے دل میں پیدا کریں. محترم, اس بات کو سمجھنے کے لیے اور آسان بنانے کے لیے میں عرض کروں گا کہ دنیا میں جتنے بھی امور آپ مختلف انسانوں سے صادر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں, وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ امور ہیں جن کو ہم عادی امور کہتے ہیں, اور ہمارے علماء کے نزدیک ان کو عادیات کہا جاتا ہے. لفظ کی ساخت اور بناوٹ سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ عادت ہی سے ماخوذ لفظ ہے کہ دنیا میں عام انسان جس وقت رہتے ہوئے کچھ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی کتابیں پڑھنا یا یونیورسٹیز میں جانا یا پروفاؤنڈ نالج ہونا یا بہت گہری فکر اور فلسفہ سے آگاہی ہونا, یہ ضروری نہیں ہوتا. عادت کے مطابق وہ کام ہوتے رہتے ہیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک جب انسان کو محسوس ہوتی ہے تو اپنی بھوک کو دور کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور وہ فصلیں اگاتا ہے, فیکٹریوں میں کام کرتا ہے اور وہ کھیتوں میں کام کرتا ہے, کہیں بیج بوئے جاتے ہیں, کہیں بوند بوند پسینہ اپنی پیشانی پر سجایا جاتا ہے. تو یہ جو بیج بونا وقت پر, پھر فصل کا پیدا ہونا, پھر اس سے دانا حاصل کرنا, پھر اس کو پیسنا, پھر اس کو آٹا بنانا, پھر اس کو کھانے کے قابل کر دینا, پکانا, یہ عادی امور ہے, عادت کے مطابق ہو رہے ہیں. اس کے لیے پی ایچ ڈی ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے اسکلڈ نالج ہونا ضروری نہیں ہے. عادت کے مطابق ایک انسان اس کو نبھاتا رہتا ہے. رات سونا ہے, صبح جاگنا ہے, مصروفیات انسان نے بنائی ہوئی ہیں. ہلکی پھلکی بیماری ہو جائے تو حکیم کی دوا کھانا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا خود ہی کوئی نسخہ شفا جو بزرگوں سے سنا ہوا ہے اسے استعمال میں لے آنا ہے. یہ بھی عادت کے مطابق یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو اس قسم کے جتنے امور ہیں ان کو عادی امور کہا جاتا ہے اور عادیات سے ان کو گنا جاتا ہے. دوسرے قسم کی چیزیں ہیں, عجائبات ہیں. یہ عام انسانوں کو اس تک رسائی نہیں ہوتی, یہ اسکلڈ نالج ہوتا ہے, یہ خاص لوگ خاص قسم کی تربیت حاصل کر کے, خاص قسم کی ریاضت حاصل کر کے کمانڈ اس میں پیدا کرتے ہیں, پھر وہ چیز سامنے آتی ہے. مثلا ایٹم بم بنا لینا, دنیا میں سب سے پہلے ایک ہی ملک نے اس کو بنایا. اس کا مخصوص فارمولا تھا کہ یہ فارمولا اڈاپٹ کرو, یا افزودگی تھی یورینیم کی وغیرہ وغیرہ. تو اس سے قوت کا سراغ لگایا گیا, پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 ضرورتیں جس وقت لوگوں کی بڑھتی گئیں, ملکوں کی بڑھتی گئیں, تو پاکستان نے بھی ایٹم بم بنا لیا. لیکن اب ہر آدمی ہر شہر کے اندر آپ اس کو پکڑ کے کہیں تو ایٹم بم بنا, تو ایٹم بم نہیں بنا سکتا. اس کام کے لیے خاص لوگ ہیں جو خاص قسم کا نالج رکھتے ہیں. آج کل طبیعت کے اندر یا میڈیکل سائنسز کے اندر جگر کی بیماریوں کا علاج ہے, ہارٹ کی بیماریوں کا علاج ہے, تو یہ عام حکیموں ڈاکٹروں اور طبیبوں کے بس کا روک نہیں ہے. تو خاص پروفاؤنڈ قسم کا نالج ہوگا تو وہ یہ کام نبھا سکیں گے. اب خلائی سائنس ہے تو حضرت انسان چاند کے دروازے پر دستک دے رہا ہے, اور مریخ میں حیات انسانی کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو خاص لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں اور خاص خاص وقت میں وہ سامنے آتی ہیں, ان کا فارمولا ہر آدمی کو نہیں ہوتا, لیکن وہ انسانی دسترس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے یہ عجائبات ہیں. عجائبات اور عادیات دونوں کا تعلق انسانی عام انسانی زندگی کے ساتھ ہے. اس کے اوپر ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرامات کی دنیا ہے, معجزات کی دنیا ہے. یہاں ذرا میں رک کر سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انسانوں پر کرم کیا کہ شروع ہی سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان کی ہدایت کے لیے قائم کیا. بلکہ میں کہوں گا کہ پہلا انسان اور پہلا نبی, کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی ہدایت سے اتنا پیار تھا کہ اس نے پہلے انسان کو نبی بنایا تاکہ ایک انسان بھی بغیر ہدایت کے ایک رات اور ایک دن بھی بسر نہ فرمائے. پھر جتنی جتنی زندگی پھیلتی چلی گئی, اس کی ضرورتیں بڑھتی چلی گئیں, انسان جس وقت پیچیدہ معاملات میں خواستگار ہوا رہبری کا, رہنمائی کا, تو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت جو ہے وہ دس دس نبی بھی بھیجے, بیس بیس نبی بھی بھیجے, جو مختلف علاقوں میں بیٹھ کر انسانی ہدایت کا کام کرتے تھے اور ظلمتوں سے لوگوں کو نکال کر کے روشنیوں کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے. تو عالی جناب, پھر عام انسانوں کا مسئلہ یہ رہا کہ وہ چونکہ انسانی ہدایت کے لیے جلوہ گر انسانی صورت میں ہوتے اور لباس بشریت پہن کر آتے تو انسان ان کو سمجھتے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ان کی فضیلت، ان کا تفوق، ان کا امتیاز، ان کا بڑا ہونا ہم کس طرح تسلیم کر لیں۔ اور اس قسم کی باتیں آپ قرآن مجید اٹھائیں تو جو مختلف دعوات مختلف انبیاء علیہ السلام کی صورت میں دی گئی ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ما انت الا بشر مثلنا فات بآیت ان کنت من الصادقین، کہ آپ نہیں ہیں مگر آپ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، بس کوئی معجزہ بتائیے، کوئی آیت بتائیے اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ معنی یہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جس وقت نبوت کسی وجود میں رکھتا ہے تو انسانوں کو دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہیں تو لباس بشریت میں لیکن ان کو میں نے وحی سے نوازا، ان کو نبوت سے نوازا، ان کو رسالت سے نوازا، اب یہ ما فوق البشر ہو گئے، ان کو تخت البشر تسلیم کرنا ان کی اہانت ہوگی اور ان کی بے ادبی ہوگی۔ تو اللہ عز سبحانہ انبیاء علیہ السلام کو ہر زمانے میں عام انسانوں پر غالب کرنے کے لیے، ان کا امتیاز قائم کرنے کے لیے اور ان کی باطنی طاقت کے تسلیم کروانے کے لیے ان کو ایک خاص طاقت سے نوازتا ہے جو ما فوق البشر طاقت ہوتی ہے، اور وہ اعجاز بن کر، وہ آیت بن کر، وہ معجزہ بن کر کے سامنے آتی ہے تاکہ نبی کی حیثیت نبوت جو ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسی لیے شرع مواقف کے اندر یہ اشارہ کی معروف کتاب ہے، اس کے مؤلف نے جو نبوت کی تعریف کی ہے وہ یہی کی ہے کہ من یقول له اللہ، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہ ارسلتک الی قوم او الی جمیع الناس، کہ میں نے تجھے فلاں قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا یا سارے انسانوں کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور پھر اللہ سبحان ان کو کوئی ساتھ ایسی چیز دیتا ہے جو انسانوں کی عقل سے ما ورا ہوتی ہے، اس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، وہ دراصل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت نبوت کو تسلیم کرانے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر مختلف زمانوں میں اللہ سبحانہ نے کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو دو معجزے دیے، کسی کو تین دیے، تاکہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ سبحانہ نے بے شمار لا تعداد ان گنت معجزات اور آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یاد رکھیے کہ جو معجزہ ہوتا ہے اور اعجاز ہوتا ہے وہ مادی اسباب سے ما ورا ہوتا ہے، وہ تخت الاسباب نہیں ہوتا، اسباب سے ما ورا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اس کو عام حالت میں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو عالی جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امام الانبیاء والمرسلین تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے معجزے عطا کیے تھے تو دل مرتضیٰ صاحب دراصل لوگوں کی گردن جو ہے پکڑی ہوئی گردن اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے سامنے جھکانے کے لیے اپنے نبی کی طاقت ان سے تسلیم کراتا ہے تو ان کو ما فوق الاسباب کوئی نہ کوئی ایسی چیز عطا فرما دیتا ہے جو انسانوں کی عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، اسے آیت کہہ دیتے ہیں، اسے معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ کرامت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتی، وہ اولیاء کرام سے تعلق رکھتی ہے۔ مقاصد کے اعتبار سے معجزے کا مقصد بھی اللہ کے قریب ہونا ہے اور کرامت کا مقصد بھی اللہ سبحانہ کے قریب ہونا ہے، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، تو اس طرح معجزات کا سلسلہ بھی رسول کریم علیہ تحیت و ثنا پر آ کر ختم ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو درجنوں نہیں سینکڑوں قسم کے معجزات عطا کیے گئے۔ تو دل مرتضیٰ صاحب آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ علامہ قاری ظہور احمد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، بڑے معروف عالم دین ہیں، ریجنل آرگنائزر ہیں جماعت اہل سنت پاکستان راول پنڈی کے، تو حضور علیہ السلام کے معجزوں کی بات چل نکلی ہے تو یہ مہینہ بھی حضور علیہ السلام کے معراج کے معجزے کا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی کچھ باتیں معراج شریف کے حوالے سے ہم سن لیں۔ جناب محترم علامہ قاری ظہور احمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و حاضرین، حضور قبلہ شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حکم دیا، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے کچھ عرض کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ حضور قبلہ نے لفظ معجزہ کے ساتھ لفظ آیت کا بھی استعمال کیا ہے۔ یہ جو 6666 آیات ہیں، یہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی ہیں، تو گویا 6666 آیات کریمہ جو قرآن مجید کی ہیں، یہ سرکار کے اوپر نازل کی ہوئی آیات ہیں، اور یہ سرکار کا معجزہ ہے جس کا آج تک کفر کی دنیا اس کا جواب جو ہے وہ نہیں لا سکی۔ یہ ماہ متبرکہ سرکار کے معراج پاک کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس معجزے کے سامنے باقی انبیاء کے معجزات بھی ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا معجزہ عطا فرمایا ہے، اور یہ معجزہ آج تک قائم ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت اس معجزے کا انکار کرتے تھے، آج وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاند پہ گئے ہیں، ہم مریخ پہ گئے ہیں، ہم نے سیاروں کو فتح کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، تو آج وہ اپنی عقل کے زور سے جس بات کا اعلان کر رہے ہیں، مدینے والے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے دربار میں معراج کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ اللہ کی عطا ہے جو صرف آمنہ کے لال کو خالق کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس معجزے کو کس انداز میں بیان کیا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ دنیا پوری کا قاعدہ ہے کہ ہمیشہ جب کوئی بندہ سیر کرتا ہے تو سیر کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی سیر کا ذکر کیا ہے، مہینے کا پہلا حصہ نہیں ہے، مہینے کی 14ویں رات نہیں ہے، مہینے کی 13ویں رات نہیں ہے، مہینے کی 27ویں شب ہے۔ رات کو سورج تو ویسے نہیں ہوتا، اور چاند بھی اس دن بالکل مدھم سا ہوتا ہے۔ یہ اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا محبوب چاند کی روشنی میں سیر کرنے کے لیے گیا ہے، اپنے نور میں چاند میرے نبی کے نور کا محتاج ہے، اپنے نور میں سورج میرے نبی کے نور کا محتاج ہے۔ اللہ کا محبوب اپنے نور اور خدا کے عطا کیے نور سے سیر کے لیے گیا ہے۔ اور کسی عاشق نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے جو آپ کو روشن کر رہے ہیں، یہ اس رات کو حضور کے قدموں پہ نچھاور ہو رہے ہیں۔ ماہ انجم نے سر راہ بچھا دی آنکھیں، ماہ انجم نے سر راہ بچھا دی آنکھیں، کیونکہ ہے ناقائے اسرا کا گزر آج کی رات، چھپ کے بیٹھا ہے سر شام کسی گوشے میں، چھپ کے بیٹھا ہے سر شام کسی گوشے میں، تاب نظارہ نہیں رکھتا قمر آج کی رات۔ تو یہ سرکار کا وہ معجزہ ہے۔ مجھے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا، اور اسی پر میں اس کو اکتفا کرتا ہوں کہ آپ نے کسی خطاب میں فرمایا جو میں نے خود سنا۔ فرماتے ہیں کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں میلاد سرکار کے نزول کا نام ہے، اور معراج سرکار کے عروج کا نام ہے. تو 14 صدیاں ہو گئی ہیں, آج تک کوئی سرکار کا میلاد نہیں بیان کر سکا, تو سرکار کا معراج کون بیان کرے گا؟ جس کا نزول اتنی شان والا ہے اس کا عروج کتنی شان والا ہوگا.
علامہ قاری ظہور احمد چشتی صاحب والیانہ خوبصورت انداز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرما رہے تھے. ہمارے بزرگ استاد اور جلیل القدر علمی شخصیت, میں کہوں گا کہ اعلی حضرت فاضل گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے پیغامات اور دعوات کی روشن نشانی حضرت علامہ عبد الغفور ہزاروی علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جس وقت رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کا معراج بیان کرتے ہیں تو شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ رات کے قلیل سے حصے میں انہیں مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصیٰ تک پھر وہاں سے دنا فسد اللہ کی منزلوں تک لے گیا. فرماتے ہیں کہ میں فقیر یہ کہتا ہوں کہ حضور کا جانا تو معراج ہے, عظمت ہے ہی ہے اور معجزہ ہے ہی ہے, لیکن اس سے بڑی عظمت یہ ہے کہ حضور وہاں سے جا کے واپس آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس ہم مسکینوں کے لیے بھیج دیا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں یا تشریف لے آئیں, آپ کا نزول ہو یا آپ کا عروج ہو, اس سب کا ثمر امت کے لیے ہے. آپ نے امت کو نوازنے کے لیے اللہ عز و سبحانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اعزازات سے نوازا. ناظرین, آج ہماری اس محفل میں سید ساجد سلطان علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے. آپ کا تعلق آستانہ عالیہ بنگالی شریف کے ساتھ ہے. میں آپ کو یاد کراؤں کہ ہمارے خطہ پٹھوار میں آستانہ عالیہ بنگالی شریف ایک معروف روحانی آماجگاہ ہے, اور آپ کا تعلق سادات خاندان کے ساتھ ہے. رسول کریم علیہ السلام کے نبیرہ عظیم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح فرمایا تھا کہ فی الاصل کنا نجوم یستدا بنا ونحن للبری الیوم برہان, کہ ہم اولاد رسول وہ ہیں کہ جس زمانے میں تمام نشانات دین کے مٹ جائیں ہم مٹے ہوئے نشانات کو پھر تازہ کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد دنیا میں جس طرف چلی گئی اللہ تعالیٰ کے دین کی پرچم کشائی کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے. تو آستانہ عالیہ بنگالی شریف کا ایک روحانی کردار ہے اس خطہ میں. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ تازہ تازہ جماعت اہل سنت پاکستان کے ڈویژن لیول کی قیادت کے لیے ہماری ضرورت تھی کہ کوئی روحانی آماجگاہ کے سے زیادہ نشین ہوں جو ہماری رہنمائی فرمائے, تو انہوں نے مہربانی کی کہ جماعت اہل سنت کی قیادت آپ نے سنبھالی. ان کے والد گرامی پیر سید سلطان علی شاہ صاحب یہ میرے دوستوں میں سے ہیں, ہم نے اکٹھا دین مبین کے لیے کام کیا ہے, سہرانہ وردی کی ہے, اور شبانہ روز ہم رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے دوڑے ہیں, اور مجھ سے جو کچھ ہوا ہے ایسے لوگوں کی برکت ہی سے ممکن ہوا ہے. آج سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے.
الحمدللہ متوحد بجلال وذات الکمال حمد و مسلم و مسلم اسلام آباد. سب سے پہلے میں حضور مفسر قرآن قبلہ پیر سید ریاض الدین شاہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے یہ موقع عطا کیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں. اور وہ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے متصادق. اور یہ جو آپ علمی کام کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں، نہ کہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں. جس طرح کہ آپ نے تبلیغ، تدریس اور تربیت فرمائی ہے، یہ خانوادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے. اور اس سے جو خوبصورت کرنیں پھیلی ہیں اس کا اثر تادیر باقی رہے گا. اور میں جو حضرت نے ذمہ داری لگائی ہے اس کو انشاءاللہ العزیز پوری کرنے کی کوشش کروں گا، جو جماعت اہل سنت کے لحاظ سے. اور یہی ہمارے آبا کا طریقہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبلہ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے. اور یہ جو تربیت کے لحاظ سے آپ نے میڈیا کا جو استعمال کیا ہے، یہ انتہائی وقت کی ضرورت ہے. اور علماء میں سب سے پہلا بولڈ قدم ہے آپ کا، اور کہ جس طرح آپ نے نئی نسل کو اور نئی جنریشن جو زیادہ تر کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ہے اور جن کے امور ایسے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے ساتھ مصروف رہتے ہیں ان کے مشاغل، اس وہاں پہ کلمہ حق ادا کرنا اور دین کی طرف راغب کرنا، یہ صحیح معنی میں لہو دعوت الحق ہے. اور یہ بس میں یوں ہی کہوں گا کہ آخری بات کر کے جلد چاہوں گا. الانسان دائما یحتاج الى الصداقه والمرافقه لانه لا يستطيع ان يعيش وحيدا وما عليه الا البلاغ المبين.
یہ سید ساجد سلطان علی شاہ صاحب انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا کہ جناب صاحبزادہ محمد عثمان غنی جماعت اہل سنت کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک بزم ہوئے ہیں اور ان کا بڑا نام ہے. اب تو یہ ماشاءاللہ خطیب ہیں، تنظیمی کام کرنے والے کارکن بھی ہیں، قائد بھی ہیں. ایک زمانے میں انہوں نے لوگوں کے دلوں کو بڑا سیراب کیا رسول کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے. بڑی شہرت تھی ان کی، حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتے تھے تو دلوں کو مسرور کرتے تھے. راولپنڈی میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے آفندی کالونی. میں نے آفندی کالونی میں سب سے پہلے ان کی نعت شریف سنی تھی. تو خطیب الاسلام مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب علیہ رحمہ کا خطاب تھا اور انہیں اعلی حضرت کا کلام پڑھا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو وہ جو محفل کی کیفیت تھی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اب آپ آئے، جمعہ پڑھاتے ہیں، مخاطر ہیں، خطیب ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ لوگ محبت سے والہانہ جذبوں سے ان کو سنتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ مجھے نہیں تقریر سناتے، لیکن ماشاءاللہ ان کا ایک نام ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت کا حکم تو لب کشائی کی جرت کر رہا ہوں. پیغام میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ شاہ جی اور پھر میرے ڈویژنل جو قائدین ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، تو جن امور کی طرف قبلہ شاہ جی نے اشارہ فرمایا ہے میں انہیں ہی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کرنے کے لیے، تاکہ نام آئے تو سرکار کے ناتخانوں میں آئے، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ وہ کلام جس کی طرف حضور قبلہ شاہ جی اشارہ فرما رہے تھے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہاں پہ بھی میں نے یہی نعت مبارکہ پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا تھا، تو اس کے دو تین اشعار برکت کے لیے میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں.
لم یات نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لم یات نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، البحر والا والموج تغا من بے کسو طوفان ہوش ربا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، انا فی عطش و سخا کا آتم، اے گیسو پاک اے ابر کرم، اے گیسو پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، الروح فدا کفد ہر پا یک شعلہ دیگر برزن عشقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرتن من دھن سب پھونک دیا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، بس خام ایک خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو ناشد پیدا جانا.
علامہ شہزادہ محمد عثمان غنی صاحب رسول کریم علیہ تحیت الصلاۃ کی حضور نذرانہ عقیدت بصورت نعت پیش فرما رہے تھے. پرانی یادیں آپ نے تازہ کی ہیں. ناظرین آج ہمارے ساتھ علامہ رضا مصطفیٰ نورانی بھی تشریف فرمائے ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ کس طرح شیئر کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز ناظرین اکرام، آج کی اس وقت میں قلعہ شاہ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ سے مخاطب ہوئے اس جدید دور میں، جبکہ ہر طرف بے چینی اور بے سکونی کا دور دورہ ہے اور امت مسلمہ کو رہنمائی کی اشد ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کہ جو ہمارے اسلاف کر رہے تھے جس انداز میں، آج ہم اس بات پر فخر ہے کہ قبلہ شاہ جی اسی انداز کے ساتھ اپنے اسلاف کے طریقے کو آگے بڑھانے کی کوشش فرما رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس نفسر نفسی کے دور میں، جہاں پر لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے، سکون چین اور آرام چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سکون، وہ چین، وہ راحت، وہ آرام اسلام کے پاس موجود ہے. اور یہ کام قبلہ شاہ جی بڑے احسن انداز میں ادا فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم آپ کے قیادت میں اس کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اور برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو قبلہ شاہ جی کا اس طریقے سے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے.
ناظرین آج ہمارے ساتھ سید قیصر عباس شاہ صاحب تشریف فرمایا. یہ ارض وطن کے معروف صحافی ہیں، مختلف اخبارات میں لکھنے اور اخبارات لکھنے کا انہیں اعزاز حاصل ہے، اگر وہ کہنا چاہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب میں آپ سے ایک دو سوال کرنا چاہوں گا اپنی اصلاح کے لیے. حضور، جو ہمارے ہاں معاشرے میں موجودہ بے چینی اور اضطراب پایا جا رہا ہے، ہر شخص بے چین ہے، ہمارے ہاں جو برداشت نہیں رہی، انسانی خون کی اہمیت نہیں رہی، اس لیے حضور کیا وجہ ہے اور ان جو سارے مسائل ہیں، بے چینی ہے، اضطراب ہے، برداشت نہیں رہی، اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ سیاسی طور پہ اور روحانی طور پہ اس کا حل کیا ہے؟
سید قیصر عباس صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں احتیاط سے میں عرض کروں گا کہ ہمارے ملک میں آپ نے محسوس کیا کہ ابتری ہے، بے چینی ہے، ذہن مطمئن نہیں ہے، کوئی آدمی کسی سے مطمئن نہیں ہے. عدالت ہے تو حکومت کے بارے میں کہہ رہی ہے کریکٹ ہے، حکومت ہے تو اس کے ہیلے حربے بتا رہے ہیں کہ عدالت ٹھیک نہیں ہے. مذہبی طبقے کے لوگ نہ حکومت سے مطمئن ہیں نہ عدالت سے مطمئن ہیں. دیکھیں سید عامر سعید کاظمی کے معاملے میں جس طرح پارشل رول ادا کیا جا رہا ہے کہ ادارے اور انسٹیٹیوٹس شور ڈال ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے, وہ صاف شفاف ہے, لیکن عدالت تلی ہوئی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پسے زندہ ڈالے. اب میں اس بین السطور میں جس وقت ہماری عدالت کے سربراہ خود اپنے بیٹے کے کیس میں جس وقت الجھ گئے تو ایک جملہ میں ان کا کوٹ کرنا چاہوں گا. بہت بڑے ایمان کے سربراہ ہیں, پاکستان سپریم کورٹ کے سربراہ ہیں, ان کی بات قانون ہے, ان کے قلم سے نکلنے والا لفظ قانون ہے. لیکن جب بیٹا الجھا پھنسا دو حیرت ناک باتیں ان کی زبان سے سنی گئیں. ایک بات تو یہ سنی کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. تو کورٹ میں شاید اس قسم کی بولی مان لی جاتی ہو, لیکن فطرت کی تاریخ میں تو میں کہتا ہوں بچہ پاگل ہو اور وہ گلی کوچوں میں گھوم رہا ہو اور باپ نے 20 سال اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو, لیکن اس کے اندر میں جو اس کے باپ ہونے کا اور اس کے بیٹا ہونے کا رشتہ ہے, اس کی آنتیں اس کے ساتھ گرہ بند ہوتی ہیں, وہ بے خبر نہیں ہوتا اپنے بیٹے سے. یہ کیسے مان لیا جائے کہ ماں بیٹے سے واقف نہیں, باپ بیٹے سے واقف نہیں؟ تو دوسری دلچسپ بات انہوں نے فرمائی کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا. یہ ایک جملہ ان کا ہے جس کے لیے میں نے یہ طویل تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہمارے حکمران, ہماری عدالتوں میں بیٹھنے والے, ہماری مقننہ, پارلیمنٹ کو سجانے والے, ہمارے خواص, ہمارے عوام کتاب اللہ اور حضور کے حدیث کا تو نام نہیں لیتے جب تک کہ وہ الجھے نا, جب تک کہ وہ پھنسے نا. جس وقت الجھتے ہیں پھنستے ہیں تو پھر انہیں قرآن یاد آتا ہے اور رحمت عالم علیہ السلام کی حدیث یاد آتی ہے. میرے نزدیک یہ جتنی ابتری, یہ جتنی انارکی, یہ جتنا بحران, یہ جتنی ظلمت اور یہ جتنی طویل سیاہی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ نظام مصطفیٰ سے فرار کا نتیجہ ہے. ہم نے پاکستان بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو بیسک سلوگن سے جس ٹارگٹ پر آپ فریڈم حاصل کرتے ہیں, جس وقت آپ اس سے بے وفا ہو جاتے ہیں, جس وقت آپ غلامی کی زمانے کی چیخیں اپنی قوم کی بھول جاتے ہیں, اور شاید یہ جملہ میڈیا پر اچھا نہ ہو لیکن کمبائنڈ انڈیا جس وقت انگریزوں کی غلامی میں تھا تو اتنی بری حالت تھی کہ ہندو ساہوکار جو تھے, وہ بنیے جو تھے, ان کے پاس دوسری قوموں کی عورتوں کی شلواریں گروی رکھی جاتی تھیں اور وہ سود پر پیسوں کا لین دین کرتے تھے. بڑی قربانیاں دے کر کے ہم نے یہ وطن حاصل کیا, لیکن آج یہ شہزادے ہر میدان میں عدالت, حق اور صدق کا منہ چڑھا رہے ہیں. اگر یہ بھٹکے ہوئے آؤ پھر ایک دفعہ نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائیں, جیسے کہ سلپ کر کے جملہ یا ضرورت کے تحت جملہ چیف جسٹس صاحب کی زبان سے نکلا ہے, دراصل قرآن و حدیث اب ان کو فائدہ دیتا ہے بیٹے کے معاملے میں. تو اب وہ کہتے ہیں جی قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس کے مطابق, میرے خیال میں ملک کا جو لا ہے چیف جسٹس کو زیب یہ دیتی ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کرے. میں نہیں کہتا کہ قرآن و حدیث کو وہ چھوڑے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سود کا معاملہ ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ کورٹ آج تک پاکستان کے سسٹم کو غیر سودی قرار دینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی باغی ہے. کہ عدالت میں کیس دائر ہوا اور انہوں نے بینکوں کو اٹھا کر کے پارٹیاں بنا لیا اور ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ پیجز پر مشتمل کیسز پڑے ہیں. آپ جناب ججز کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, تاکہ سودی نظام کو وہ طاقت دیں اور سودی نظام کو وہ قوت دیں. دوسری طرف ہمارا عام آدمی وہ اس بات کو سمجھنے کی طرف نہیں آتا کہ ہمیں نقصان کہاں سے ہو رہا ہے, ہم لوٹ کہاں سے رہے ہیں. پھر جس وقت ہم ووٹ دیتے ہیں تو انہیں لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو ہمیں لوٹتے ہیں. معاف کیجئے سید قیصر عباس, ایک معاملے میں تو آپ ہماری تائید کریں گے کہ پاکستان میں ہر محکمے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہے. چپڑاسی بن جاؤ اسے بھی کچھ نہ کچھ سکھایا جاتا ہے, سوائے پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے اس کے لیے کوئی ٹریننگ, کوئی ایجوکیشن نہیں, کوئی ٹریننگ اس کے لیے نہیں, بیسک کوالیفیکیشن کوئی نہیں. منہ اٹھاتے ہیں اٹھا کر کے آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور جو کچھ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اللہ کی کتاب اور خلوص کے ساتھ رسول اکرم علیہ السلام کی غلامی کی طرف اگر ہم آ جائیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں, ہماری ساری الجھنیں دور ہو جائیں.
ہم ذکر مصطفیٰ سے محفل سجا رہے ہیں, ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. ہم ذکر مصطفیٰ سے محفل سجا رہے ہیں, سلطان انبیاء کی یہ رحمت کی شان دیکھو, سلطان انبیاء کی رحمت کی شان دیکھو, کہ دشمن کے بیٹھنے کو وہ کملی بچھا رہے ہیں, دشمن کے بیٹھنے کو کملی بچھا رہے ہیں. ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں, فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر, فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر, جب سن لیا کہ تجھے کو آقا بلا رہے ہیں, جب سن لیا کہ تجھے کو آقا بلا رہے ہیں, ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. اللہ نے دی ہے عظمت اس بوریا نشی کو, اللہ نے دی ہے عظمت اس بوریا نشی کو, آ کے تاج والے گردن جھکا رہے ہیں, آ کے تاج والے گردن جھکا رہے ہیں. کتنا کرم ہے ہم پر سلطان دو جہاں کا کہ ہم جیسے آسیوں کو وہ سینے لگا رہے ہیں ہم جیسے آسیوں کو سینے لگا رہے ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں
ناظرین کراچی سے سید شبیر حسین شاہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام میں نوجوانوں کا کردار کیا رہا ہے اور اس دور میں نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. سید شبیر حسین شاہ صاحب آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ نوجوانوں کا اسلام میں کردار کیا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, میں سورہ کاف کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کاف کو بطور نمونہ قاری قرآن کے سامنے رکھا اور اصحاب کاف کے بارے میں جس حقیقت کا اظہار قرآن حکیم نے کیا وہ قابل توجہ ہے. ارشاد ہوا ان لہم فتیتن کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے آمنو بربہم جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے وزیدناہم ہدا اور ہم نے ان کے ہاں ہدایت میں اضافہ کیا بڑھا دیا. عالی جناب ناظرین سورہ کاف نے نوجوانوں کو باعث رشک بنا کر قرآن پڑھنے والوں کے سامنے پیش کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمر ایسی عمر ہوتی ہے عزم کی ہوتی ہے صحیح بات کو قبول کرنے کی ہوتی ہے اور راسخ طریقہ سے کسی امر کے لیے اٹھ جانے کی عمر ہوتی ہے تگ و تاز کرنے اور جد و جہد کرنے کی عمر ہوتی ہے. اعصاب اور قوام درست ہوتے ہیں, بدن طاقت کا سرچشمہ بنا ہوتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ انسان اس عمر میں سمجھتا ہے آنا والا غیری کہ میں ہی ہوں کوئی اور ہے نہیں. اس میں جس وقت سچائی صدق اور سچ بن کر کسی ذہن پر آشکار ہو جاتی ہے تو اس کے لیے قبول کرنا ہی آسان نہیں رہتا بلکہ اس کا پرچار کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اصحاب کاف کے علاوہ میں یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام جس وقت غار حرا سے نیچے اترے اور تحریک اسلام اور اس کی دعوت آگے بڑھنے لگی تو جو ابتدائی لوگ تھے ان میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے جنہوں نے اس تحریک کا پرچم اٹھایا. بلکہ میں یہ عرض کروں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے تو فتح کا لقب جو ہے وہ تاریخ اسلام کا حصہ بن گیا کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. تو فتح نوجوان, گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک محبت, تحریک حق اور دعوت حق جن لوگوں کو لے کر آگے بڑھی ان میں نوجوانوں کا ایک خاص حصہ تھا. بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک بات آپ کو سناتا چلوں, اس کا حوالہ ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ, اور یہ کتاب لکھی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ تعالی نے. اس میں جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کے جہاں حالات لکھے گئے ہیں, ان کا اس میں گرامی تھا عثمان اور کنیت تھی ابو قحافہ. تو حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کے احوال میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابو قحافہ جس وقت گلیوں میں حضرت مولا علی کو دیکھتے تو ان کو دیکھ کے کہتے تھے یہ لڑکا ہے جس نے میرے بیٹے کو بھی خراب کر دیا ہے. اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت مولا علی کا کردار کیا تھا اور وہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے کتنی تڑپ 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 رکھتے تھے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ حضرت زید وہ بھی بڑی عمر کے نہیں تھے, بذات خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی کہولت کی تھی. 40 سال کی عمر میں تو رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو 2 سال 3 ماہ اور 11 دن رسول کریم علیہ السلام سے کم عمر رکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 37 سال اور کچھ عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف خدیجہ الکبرا ایمان نہیں لائی تھی رسول کریم علیہ السلام پر, محدثین نے اس بات کو بھی نقل کیا کہ جس وقت حضرت خدیجہ الکبرا رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں تو آپ کی بنات بھی ایمان لائیں. بنات کے ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی بالکل کم عمری تھی. تو بخاری شریف کی یہ حدیث سامنے ذرا لائیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیٹ پر جس وقت اوجڑی پھینک دی جاتی ہے تو آپ کی پیٹ مبارک پیٹ سے اس اوجڑی کو ہٹانے کے لیے سیدہ زاہرہ طاہرہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں. نہ صرف مولا علی کو دیکھیں بلکہ فاطمہ الزہرا کی عمر کا اندازہ لگائیں اور ان کا جذبہ دیکھیں اور ان کا عشق دیکھیں. بلکہ سیدہ زینب جو رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی بیٹی تھیں, میں نے ان کی تاریخ میں بھی یہ پڑھا کہ جس وقت مشرکین ستاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایک موقع پر وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ایک روایت میں ہے کہ پانی پلایا اور ایک روایت میں ہے کہ دفاع کے لیے وہ تشریف لائیں. تو انہیں وہ اس قدر استرابی کیفیت میں تھیں کہ آپ کی چادر جس وقت سر سے سرکنے لگی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی اپنی چادر کو ٹھیک کر لو. تو اندازہ یہ لگائیے حضرت علی کی عمر کیا تھی, سیدہ زینب کی عمر کیا تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر کیا تھی, حضرت زید کی عمر کیا تھی, بذات خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی. میں برملا کہوں گا کہ اسلام کی تحریک کا پرچم جس اولین قافلے نے تھاما تھا اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نوجوان لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جذبہ راسخ جو ہے وہ اس نے اپنا مقام اور ریٹ پیدا کیا. جس وقت نوجوان کسی کام کے لیے اٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر ان کا راستہ روکنے والی کوئی قوت ہو نہیں سکتی. ویسے بھی بزرگوں کی یہ بات مشہور ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگز عالم می شود پرہیزگار. کہ اس عمر میں جس وقت انسان کے اندر ہر صلاحیت کا سوتا پھوٹ رہا ہوتا ہے، تو اسلام کے لیے، دین کے لیے، فکر کے لیے کام کرنا بہرحال اللہ رب العالمین کا فضل ہی ہوتا ہے. تو سید شبیر حسین شاہ صاحب، آپ تو مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ سید ہے، تو یہ نوجوانی ہی کا فیضان ہے. اگر یہ جملہ تھوڑا کمزور ہے تو میں کہوں گا ایمان ہی کا فیضان ہے، حضور کی نظر عنایت کا فیضان ہے کہ وائے دستنی ہیں حضرت مولا علی کہ دو میدانوں میں کبھی نہ ان کی زبان پر آئی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سوال پوچھا ہو اور علی نے جواب نہ دیا ہو، اور کسی نے للکارا ہو مسلمانوں کو اور علی جو ہے وہ میدان میں نہ اترے ہوں. تو یہ جس عمر میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ سب کچھ کیا، یہ نوجوانی ہی کی عمر تھی، پھر ساری زندگی اسی راستے پر لگا دی. میرے خیال میں حضرت زید کی قربانیوں کا ذکر اور ان کی نوجوانی کا ذکر نہ کرنا یہ صداقت سے ابا ہوگا کہ کچھ تو تھا کہ رسول کریم علیہ تعیت الصلاح نے سیدہ زینب کو جس وقت طلاق ہو گئی تو آپ نے ان کا نکاح ام ایمن سے پڑھا، اور ام ایمن کی پھر اولاد سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. تو چاہیں تو باپ کو بچپن کی عمر میں دیکھ لیں، چاہیں تو اسامہ کو حضور کے گھٹنے پر بیٹھا ہوا دیکھ لیں، اور چاہیں تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کربلا کی تاریخ کس نے بنائی ہے. جناب یہ وہ لوگ تھے جو نوجوانی کی عمر میں نہیں بچپن کی عمر میں تحریک کے فدائی تھے، اور انہوں نے بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا تھا. تو یہ جو لفظ ہیں میرے نزدیک بڑی شہامت اور شوکت رکھتے ہیں کہ ان لہم فتیتن، کہ وہ نوجوان تھے، وہ نوجوان تھے. میری اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ بوڑھے کچھ کر نہیں سکتے، عمر کی تفاوت کے باوجود بوڑھے بزرگ پیر لوگوں نے بھی بڑا کام کیا. مجھے اپنے استاد صاحب کا شعر یاد آیا، یہ بڑھاپے ہی کی عمر کی وہ منگ ہے جو بولی سنائے سرور کونین میں، اتنا اثر دیکھا میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی ہے. ناظرین آج ہمارے اس قافلہ میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے علامہ قاری سلطان محمود صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ارشاد فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس خوبصورت قافلے میں جس کے سالار میرے آقا کی اولاد رسول ہیں، اس قافلے میں ہم شامل ہو کر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آج کی گھڑی ہم نے اللہ کے دین کے لیے جو وقف کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کی گفتگو سن کر مستفیض ہو رہے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور جو ناظرین تک یہ پیغام میسج ہمارا پہنچے وہ یہی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی عظیم ہستی کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے احکامات پر اگر عمل کیا جائے تو ساری زندگی پاکیزگی اور پرہیزگاری کے ساتھ تعبیر ہوگی. اور یہ جو مشن آپ نے قبلہ شاہ جی صاحب شروع فرمایا ہے، بے حد خوشی ہوئی ہے اس مشن کو دیکھ کر، اس میں شامل ہو کر، کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میڈیا پہ اللہ اور اس کے رسول کے نغمے الاپے جائیں، جہاں دوسرے پروگرام چل رہے ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کے اگر نغمے الاپے جائیں تو میرا خیال میں یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور جو آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ ہم ہر میدان پہ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ جیسے آپ نے ابتدا میں تلاوت کا ترجمہ فرمایا تھا، مجھے اس وقت سے بڑی یہ محسوس ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ شاہ صاحب کے ہر قدم کے پیچھے ہم لبیک کہیں گے اور انشاءاللہ پیچھے پیچھے رہیں گے تاکہ یہ سلسلہ تا دیر چلتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
محترم علامہ قاری محمد یوسف صاحب، جو جماعت اہل سنت ڈسٹرکٹ رالپنڈی کے صدر ہیں، وہ
کر اسلام فصح قرآن روح شاہ جی کا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں سنیوں کے لیے، جماعت کے لیے ایک مرکز بنانا چاہتا ہوں۔ اس محفل میں موجود تھے تو بہت سارے ساتھی خاموش ہو گئے، کس طرح مرکز بنے گا؟ تو پیر علماء اپنے اپنے درس، اپنے اپنے استانے بنا رہے ہیں۔ تو بات چلی تھی معجزہ اور کرامت کی، میں کرامت کی بات شاہ جی کی کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ہم بھی شامل تھے، وقت گزر گیا، شاہ جی نے سینکڑوں کے حساب سے زمین لے لی۔ چند دن پہلے میرا وہاں سے گزر ہوا، جماعت کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا جی کہ بڑا کام کیا۔ میں نے کہا شاہ جی کی یہ کرامت چلتے چلتے دیکھ جائیں۔ کالا شاہ کاکو پہنچے تو میں نے کہا یہ مسجد بھی شاہ جی کی کرامت، یہ جو دفتر وسیع زمین ہے یہ شاہ جی کی کرامت ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ جیسے شاہ جی نے اپنے لیے ادارے کے لیے کام کیا ہے، وہاں پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا مرکز دیا ہے، میری دعا ہے کہ صدا بہار دیں اس باغ کبھی خزان۔
ناظرین ہمارے ایک ساتھی رہ گئے ہیں، میرے عزیز ہیں، ماشاء اللہ سعادات خاندان سے تعلق ہے، مجھ سے پڑا ہے، اور ان نسبتوں کی وجہ سے میں نے انہیں آخر میں وقت دیا ہے۔ علامہ سید رضا المصطفیٰ بخاری صاحب ہیں، ان کی خدمت میں گزارش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اپنے جملہ ناظرین حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح آج یہ بزم سجی اور ہم شاہ جی قبلہ کی معیت میں بیٹھے آپ کی میٹھی میٹھی اور پیار بری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اور شرف دیدار کر رہے ہیں، سارے مل کر شاہ جی کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر ہزاروں مرتبہ یہ محافل ہمیں عطا فرمائے اور شاہ جی کا سایہ ہم سب اہل سنت کے سروں پہ اور ملت پہ تا دیر قائم ہوتا ہے۔
ناظرین، آج کی ہماری اس نشست کا وقت آخر تک جا پہنچا، اور میں معذرت چاہوں گا کہ بہت سارے ساتھیوں کے سوالات پھر رہ گئے اور میں ان کے جوابات عرض نہ کر سکا۔ انشاءاللہ آپ اگلے اتوار کو ملاحظہ فرما لیں گے۔ میری وجہ یہ تھی کہ اس سوالوں کے جواب نہ دینے کی، جمعرات کو میں جھانگ گیا، وہاں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان قرآن کانفرنس تھی، پھر وہاں سے لاہور آیا، جمعہ کا خطبہ دینا تھا اور درس قرآن تھا لاہور کا، پھر گزشتہ رات مجھے پاک پتن شریف جانا پڑا، وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی۔ تو یہ مسلسل 28 گھنٹے تقریباً سفر میں رہا، اور صبح سویرے پھر مجھے آزاد کشمیر سفر پر روانہ ہو جانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بزرگ میرے پاس جو تشریف لائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بن کر کے آئے ہیں. اکیلا آج میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید میں اتنا طویل وقت گفتگو نہ کر سکوں, میری اس پراکسی پر میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اب آپ دعا کریں, میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے لیے شرکا کی دعا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه وعلى
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. تیرا نام وسیلہ ہے میرا, ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. انہیں